السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کے ایک اعلی جنرل نے کہا ہے کہ افغانستان سے مزید امریکی فورسز کا انخلا، افغانستان میں تشدد میں کمی اور رواں سال فروری میں طالبان کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی دیگر شرائط پر منحصر ہے. یاد رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ رواں برس کرسمس تک امریکہ کی تمام فوج افغانستان سے واپس اپنے ملک آ جانی چاہیے. لیکن امریکہ کے نیشنل پبلک ریڈیو سے ایک انٹرویو میں امریکی فوج کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی نے کہا ہے کہ افغانستان سے باقی ماندہ تقریباً 4,500 فوجیوں کی واپسی کا انحصار ان کے بقول اس بات پر ہے کہ طالبان کی طرف سے اپنے حملوں میں کمی اور کابل حکومت سے امن بات چیت میں پیش رفت ہو. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنرل ملی کا یہ بیان طالبان کے لیے ایک پیغام ہے کہ طالبان دوحہ معاہدے کے تحت کیے گئے اپنے وعدوں کا پاس کریں تاکہ افغانستان سے امریکی فورسز کا انخلا جلد ممکن ہو سکے. امریکہ اور نیٹو کی طرف سے افغانستان کے صوبے ہلمند میں طالبان کے حملے کی مذمت کے بعد یورپی یونین نے بھی طالبان کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حد تک ہونے والے تشدد کی نہ صرف مذمت کرنی چاہیے بلکہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے درست اقدام بھی اٹھائے جائیں، کیونکہ موجودہ صورتحال دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. افغانستان کے لیے یورپی یونین کے نمائندے رولینڈ کوبیا نے کہا ہے کہ تشدد کے نتیجے میں کوئی حل نہیں نکل سکتا. افغانستان کے لیے امریکہ کے نگراں سفارتکار راس ولسن نے ہلمند کے بارے میں جنرل ملر کے بیان کی حمایت کی اور کہا کہ یہ تشدد امریکہ طالبان معاہدے کے مطابق نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں ناقابل قبول جانی نقصان اور تباہی ہوگی. افغان سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بین الافغان مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ طالبان پر دباؤ ڈالا جائے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا پیر کی شام کہنا تھا کہ طالبان نے صرف ان علاقوں پر قبضہ کیا ہے جنہیں چند ماہ پہلے افغان فورسز نے باغیوں سے چھڑا لیا تھا. اسی دوران افغانستان اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان پیر کے روز ملاقات ہوئی ہے اور موجودہ مسائل کو حل کرنے کے لیے امن مذاکرات کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے. اس سے پہلے افغانستان کے عہدیداروں کا پیر کے روز کہنا تھا کہ افغان فورسز اور طالبان باغیوں کے درمیان جنوبی صوبے ہلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ پر قبضے کے لیے گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے. امریکی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس نے بھی افغان سیکیورٹی فورسز کے دفاع میں متعدد طالبان اہداف کو فضائی کاروائیوں کو نشانہ بنایا ہے. امریکی فوج نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے حملے روک دیں. کئی دنوں سے لشکر گاہ پر کنٹرول کے لیے جاری اس لڑائی میں دونوں جانب سے درجنوں کی تعداد میں جانی نقصان ہوا ہے اور اس میں عام شہریوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. لشکر گاہ کے شہریوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ طالبان نے شہر کے اندر اور گرد و نواح میں علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے. اس وقت شہر کے بیشتر حصے پر عسکریت پسندوں کا قبضہ ہے یا وہ اس کے لیے برسر پیکار ہیں. یہ جنگ ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب تا قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان وفود کے درمیان امریکی ثالثی میں امن مذاکرات ہو رہے ہیں، جہاں طالبان نے اپنا سیاسی دفتر قائم کیا ہے. طالبان ذرائع کا کہنا ہے کہ حملوں کی وجہ سے سرکاری افواج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے. تاہم دونوں جانب سے کیے گئے دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے. کورونا کی صورتحال سے متعلق خبریں یہ ہیں کہ چین میں کورونا کی مقامی منتقلی کے مزید 6 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. پاکستان میں کورونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 531 افراد متاثر ہوئے ہیں. حکام نے 24 گھنٹوں میں مزید 8 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. بھارت میں منگل کو 55,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. بھارت میں وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 71,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معالجین نے تصدیق کی ہے کہ صدر کا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا ہے. دوسری جانب صدر ٹرمپ انتخابی ریلی میں شرکت کے لیے ریاست فلوریڈا بھی گئے، جہاں انہوں نے شرکاء سے خطاب بھی کیا. بیرون ملک مقیم کارکنوں کی جانب سے بھیجوائی جانے والی ترسیلات زر میں مضبوطی کا رجحان ستمبر میں بھی جاری رہا، جس کے بعد پاکستان کے زر مبادلے کے ذخائر کا حجم 19.351 ارب ڈالر ہو گیا ہے، جبکہ ڈالر کی قیمت میں کمی اور روپے کی قدر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اسلام آباد سے ملنے والی اس رپورٹ کے ساتھ امریکہ کے ایک اعلی جنرل نے کہا ہے کہ افغانستان سے مزید امریکی فوجوں کا انخلا، افغانستان میں تشدد میں کمی اور رواں سال فروری میں طالبان کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی دیگر شرائط پر منحصر ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ رواں سال کرسمس تک امریکہ کی تمام فوج افغانستان سے واپس اپنے ملک آنا چاہیے، لیکن امریکہ کے نیشنل پبلک ریڈیو سے ایک انٹرویو میں امریکی فوج کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارک ملے نے کہا ہے کہ افغانستان سے باقی ماندہ تقریباً 4,500 فوجیوں کی واپسی کا انحصار ان کے بقول طالبان کی طرف سے اپنے حملوں میں کمی اور کابل حکومت سے امن بات چیت میں پیش رفت پر ہوگا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جنرل ملے کا بیان طالبان کے لیے ایک پیغام ہے کہ طالبان دوحہ معاہدے کے تحت کیے گئے اپنے وعدوں کا پاس کریں تاکہ افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا جلد ممکن ہو سکے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
اعلی امریکی جنرل مارک ملی نے نیشنل پبلک ریڈیو سے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ رواں سال فروری میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والا معاہدہ اور اس معاہدے کے تحت افغانستان سے غیر ملکی فورسز کا انخلا ان کے بقول مشروط ہے. جنرل ملی نے کہا کہ یہاں یہ بات اہم ہے کہ ان کے بقول کہ ہم ارادی طور پر اور ذمہ داری کے ساتھ افغانستان کی جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے بقول ایسا ان شرائط کے تحت ہوگا جہاں ان کے بقول اس بات کی ضمانت ہوگی کہ امریکہ کے اہم قومی مفادات کو تحفظ حاصل ہو سکے. یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں افغانستان سے امریکی فورسز کے انخلا سے متعلق مختلف بیانات سامنے آتے رہے ہیں، اور گزشتہ ہفتے ہی امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اور برائن یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ آئندہ برس کے اوائل تک افغانستان میں اپنی فوجیوں کی تعداد کم کر کے 2,500 کر دے گا. یاد رہے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ حال ہی میں اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ رواں سال کرسمس سے پہلے ان کے بقول افغانستان سے امریکی فورسز کو واپس آ جانا چاہیے. تجزیہ کار نجم رفیع کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کرسمس تک امریکی فورسز کو واپس آ جانا چاہیے، لیکن ان کے بقول انہوں نے کوئی حتمی پالیسی بیان جاری نہیں کیا ہے.
ایک الیکشن بیان، آپ کو معلوم علم ہے کہ نومبر میں امریکن الیکشن آ رہے ہیں اور ابھی ایک کیمپین جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا اگر آپ نوٹ کریں انہوں نے کہا شوڈ بی ہوم، انہوں نے یہ نہیں کہا دیٹ دے ول بی ہوم، دے شوڈ بی ہوم، یعنی ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کرسمس تک آ جائیں تو بہت اچھا ہے. تو لیکن لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کا الیکشن بیان ہے کمنگ الیکشنز کے حوالے سے، کوئی یہ پریزیڈینشیل سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ جی امریکن ٹروپس جو ہے وہ کرسمس تک بلا لیے جائیں.
تو ہم بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت افغانستان سے غیر ملکی فورسز کا انخلا بین الافغان مذاکرات اور طالبان کی طرف سے جنگ بندی سے مشروط ہے.
دیکھیں نمبر ون، ایک بات تو بالکل کلیئر، ان ٹرمز جو وڈرال ہے امریکن فورسز کا وہ واقعی میں کنڈیشن بیسڈ ہے سیز فائر کے اوپر طالبان کی طرف سے اور انٹرا افغان ڈائیلاگ کے اوپر. ابھی آپ کو پتا ہے کہ طالبان حملے تو جاری ہیں ابھی فی الحال، کیونکہ انٹرا افغان ڈائیلاگ شروع ہو گیا ہے لہٰذا انہوں نے تھوڑا سا اس میں گیپ رکھا ہے. تو یہ دو چیزیں ابھی کیونکہ شروع ہوئی ہیں تو وڈرال ظاہر ہے اس پہ بیس کرے گا کہ فیوچر میں یہ دونوں چیزیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں، سیز فائر اور انٹرا افغان ڈائیلاگ.
تاہم تجزیہ کار رحیم اللہ کے بقول امریکی چیف آف سٹاف مارک ملی افغانستان سے امریکی فورسز کے مشروط انخلا کا اعادہ کر رہے ہیں. تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی کا مزید کہنا ہے کہ ان کے بقول دوحہ معاہدے کے تحت افغانستان سے غیر ملکی فورسز کا انخلا شاید جلد ممکن نہ ہو سکے.
ساری فوج کی واپسی تو جو ہے وہ 14 مہینے میں ہو رہی ہے دوحہ معاہدے کے تحت، اور وہ 2021 میں، تو وہ تو ابھی وقت ہے. اور اگر پیش رفت ہوتی ہے مذاکرات میں، طالبان کے حملوں میں کمی ہوتی ہے یا آگے جا کر جنگ بندی ہوتی ہے، تو پھر میرے خیال میں مذاکرات میں پیش رفت بھی ممکن ہے اور ساری غیر ملکی فوج کی واپسی بھی ممکن ہے، کیونکہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل سٹولٹنبرگ بھی کہہ چکے ہیں کہ ساری غیر ملکی فوجی امریکہ اور باقی جو ان کے اتحادی ہیں نیٹو میں وہ اکٹھے جائیں گے، اکٹھے آئے تھے اور اکٹھے جائیں گے.
یاد رہے قطر کی دارالحکومت دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان بین الافغان مذاکرات کا عمل جاری ہے، اور اب تک فریقین کے درمیان ابتدائی بات چیت کے سلسلے کے کئی دور ہو چکے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسی تناظر میں مزید خبر یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو کی طرف سے افغانستان کے صوبے ہیلمنڈ میں طالبان کے حملے کی مذمت کے بعد یورپی یونین نے بھی طالبان کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حد تک ہونے والے تشدد کی نہ صرف مذمت ہونا چاہیے بلکہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے درست اقدام بھی اٹھائے جائیں، کیونکہ موجودہ صورتحال دوحا معاہدے کے خلاف ورزی ہے۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے نمائندے رولینڈ کوبیا نے کہا کہ تشدد کے نتیجے میں کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے نگران سفارتکار راس ولسن نے ہیلمنڈ کے بارے میں جنرل ملر کے بیان کی حمایت کی اور کہا کہ یہ تشدد امریکہ طالبان معاہدے کے مطابق نہیں اور اس کے نتیجے میں ناقابل قبول جانی نقصان اور تباہی ہوگی۔ افغان سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بین الافغان مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ طالبان پر دباؤ ڈالا جائے۔ ادھر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پیر کی شام کہا کہ طالبان نے صرف ان علاقوں پر قبضہ کیا جنہیں چند ماہ پہلے افغان فورسز نے باغیوں سے چھڑایا تھا۔ اسی دوران افغانستان اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان پیر کے روز ملاقات ہوئی اور موجودہ مسائل کو حل کرنے کے لیے امن مذاکرات کو جاری رکھنے پر اتفاق بھی کیا گیا۔ اس سے پہلے افغانستان کے عہدیداروں نے پیر کے روز کہا کہ افغان فورسز اور طالبان باغیوں کے درمیان جنوبی صوبہ ہیلمنڈ کے دارالحکومت لشکر گاہ پر قبضے کے لیے گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ امریکی فوج نے تصدیق کی کہ اس نے بھی افغان سیکورٹی فورسز کے دفاع میں متعدد طالبان اہداف کو فضائی کارروائیوں کا نشانہ بنایا۔ امریکی فوج نے طالبان پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر اپنے حملے روکیں۔ کئی دنوں سے لشکر گاہ پر کنٹرول کے لیے جاری اس لڑائی میں دونوں جانب سے درجنوں کی تعداد میں جانی نقصان ہوا ہے اور اس میں عام شہریوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ اور آئیے اب پاکستان چلتے ہیں، جہاں موٹر وے گینگ ریپ کیس کے مرکزی ملزم عابد ملی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے، جہاں ملزم کی شناخت کرائی جائے گی۔ عابد ملی کی گرفتاری پر آئی جی پنجاب انعام غنی کہتے ہیں کہ ملزم کئی روز تک مختلف بھیس بدل کر چھپتا پھرتا رہا۔ مانگا منڈی میں اپنی بیوی کو ملنے کے لیے گیا تو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کریں گے۔ پاکستان میں آٹے کی قیمتوں میں گندم کی درآمد کے باوجود انتہائی اضافہ ہوا ہے۔ گندم کے علاوہ چاول، چینی اور دالیں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دن بدن دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 2014 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت ملک میں گندم درآمد کر رہی ہے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک بھر میں یہ بحران گندم کی سپلائی بر وقت نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، جبکہ حکومت اس کمی کا ملبہ ذخیرہ اندوزوں پر ڈال رہی ہے۔ پاکستان میں جاری مہنگائی کی صورتحال کے بارے میں ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر صورتحال اسی طرح رہی تو انفلیشن دوہرے ہنسے کو کراس کر سکتی ہے۔ مزید تفصیلات نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے صوبہ پنجاب کے فلور ملز ایسوسی ایشن کے سابق صدر ریاض اللہ خان نے بتایا کہ رواں سال ملک میں بارشوں کے باعث گندم کی پیداوار کم ہوئی ہے، جبکہ حکومت نے مناسب وقت پر گندم درآمد نہیں کی۔ اس کے برعکس پرائیویٹ سیکٹر نے گندم درآمد کی اور یوں نرخ میں فرق ہے اور اسی لیے مارکیٹ میں گندم مہنگی مل رہی ہے۔ ریاض اللہ خان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مستقبل میں صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔
مارکیٹ میں گندم کی شارٹیج ہے اور امپورٹ جو کی جا رہی ہے وہ مہنگے داموں کی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ جب تک اپنے ریلیزز بڑھائے گی نہیں اور امپورٹ نہیں کرے گی تو اس وقت تک ریٹ کا مسئلہ چلتا رہے گا، اور اگر گورنمنٹ نے اپنی سبسڈائز ریٹ پہ ہمیں گندم نہ دی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دسمبر کے بعد کرائسس آنے کا خدشہ ہے۔
تاہم ماہرین ملک میں گندم کے موجودہ بحران کو حکومتی نااہلی قرار دیتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ماہر اقتصادیات ڈاکٹر عابد قیوم سلہری نے بتایا کہ گندم کی کٹائی کے بعد حکومت پنجاب نے پرائیویٹ سیکٹر پر گندم کے خریدنے پر پابندی لگائی، تاہم کچھ لوگوں نے پھر بھی حکومت سے چھپا کر مارکیٹ سے گندم خریدی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چونکہ مارکیٹ میں گندم زیادہ تعداد میں دستیاب نہیں ہے، اس لیے ذخیرہ اندوزی کے سبب گندم بلیک میں فروخت ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لاہور میں حکومتی اور اوپن مارکیٹ کے نرخ میں 500 سے 600 روپے کا فرق ہے، اور یہ فرق پشاور اور دوسرے علاقوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں نہ صرف مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے بلکہ آئے روز بے روزگاری میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔
انفلیشن جو ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، اور ابھی جو ورلڈ بینک اور ایڈی سی وغیرہ وارن کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ڈبل ڈیجٹ میں چلی جائے گی اور جو انٹرنیشنل اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو شاید اپنا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بے ترتیب بارشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کسان کو تصدیق شدہ اور اچھی کوالٹی کا بیج خریدنا ہوگا جو موسمیاتی تبدیلیوں اور گلوبل وارمنگ کا مقابلہ کر سکے. بصورت دیگر ملک میں غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
یہاں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت نے بتایا ہے کہ مہنگائی کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں مناسب کارروائی جاری ہے. موٹر وے گینگ ریپ کیس کے مرکزی ملزم عابد علی ملی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے جہاں ملزم کی شناخت کرائی جائے گی. عابد ملی کی گرفتاری پر آئی جی پنجاب انعام غنی کہتے ہیں کہ ملزم کئی روز تک مختلف بھیس بدل کر چھپتا پھرتا رہا. مانگا منڈی میں اپنی بیوی کو ملنے کے لیے گیا تو پولیس نے گرفتار کر لیا. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
ملزم عابد ملی کو بختر بند گاڑی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت لاہور لایا گیا جہاں اے ٹی سی کورٹ کے جج ارشد حسین بھٹا نے موٹر وے ریپ کیس کی سماعت کی. پولیس نے عدالت سے استدعا کی کہ ملزم کی شناخت پریڈ کرانی ہے لہذا اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا جائے. عدالت نے ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے جلد از جلد ملزم کی شناخت پریڈ کا عمل مکمل کرنے کی ہدایات کی. موٹر وے گینگ ریپ کیس میں عابد ملی کے شریک ملزم شفقت کو بھی جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے پولیس کی استدعا پر ملزم شفقت کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. موٹر وے گینگ ریپ کیس کے مرکزی ملزم کی گرفتاری پر انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس انعام غنی کہتے ہیں کہ مرکزی ملزم عابد لاہور کے نواحی علاقے مانگا منڈی میں اپنے باپ سے ملنے گیا تھا اور اسے وہیں سے گرفتار کیا گیا. ایوان وزیراعلی لاہور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے آئی جی پنجاب انعام غنی نے بتایا کہ عابد ملی فورٹ عباس، چنیوٹ اور مانگا منڈی سمیت مختلف اضلاع میں گیا. آئی جی پنجاب کے مطابق بالا مستری نامی شخص نے عابد کو اطلاع کر دی تھی کہ اس کی تصویر ٹی وی پر چل رہی ہے جس کی وجہ سے عابد کی گرفتاری میں تاخیر ہوئی.
چنیوٹ میں یہ بڑے عرصے انڈر گراؤنڈ رہا، ایک بندے کے پاس عباس نامی بندہ ہے، اس کے پاس مزدوری کرتا رہا. فیصل آباد میں ٹریس ہوا، وہاں ہم نے اپنے جی ایس ایم لوکیٹرز بھیجے. ہماری آلریڈی 9 ٹیمیں اس میں کام کر رہی تھی اور ون آف دی ٹیمز واز ان کے گھر میں مانگا منڈی موجود تھی، وہاں سے یہ اریسٹ ہوا ہے.
آئی جی پنجاب نے کہا کہ عابد ملی کے ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹس کا انتظار ہے جبکہ موٹر وے کیس میں پولیس نے ایک ملزم کو واقعہ کے چند روز بعد ہی گرفتار کر لیا تھا. آئی جی پنجاب کے مطابق ملزم میڈیا میں خبروں کی وجہ سے چھپتا رہا.
اس کو یہ پتا تھا کہ پولیس میرے پیچھے ہے، میڈیا پہ مسلسل چل رہا تھا کہ ہائی پروفائل بندہ ہے اور ظاہری بات ہے اس نے چھپنا تھا. ہم جس چیز پہ بینک کر رہے تھے کہ ہم تھوڑے سے خاموش ہوں گے، میڈیا تھوڑا خاموش ہوگا، یہ سرفیس کرے گا، یہ اپنے گھر والوں کے پاس آنے کی کوشش کرے گا، الٹیمیٹلی وہی ہوا اور اسی کی وجہ سے ہمیں کام.
یاد رہے گزشتہ ماہ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی شب لاہور کے علاقے گجر پورہ میں موٹر وے پر ایک خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آیا تھا جب وہ اپنے بچوں کے ہمراہ اپنی گاڑی میں لاہور سے گجراوالا جا رہی تھی. ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
بیرون ملک مقیم کارکنوں کی جانب سے بھجوائے جانے والی ترسیلات زر میں مضبوطی کا رجحان ستمبر میں بھی جاری رہا جس کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کا حجم 19 ارب 3 کروڑ 51 لاکھ ڈالر ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں کمی اور روپے کی قدر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اسی طرح ستمبر میں گزشتہ ماہ اگست کے مقابلے میں برآمدات میں 18% اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا. اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ تھوڑی دیر میں پیش کریں گے اور اس سے پہلے آئیے ہم آپ کو بھارت لیے چلتے ہیں. نئی دلی سے ملنے والی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے نائب وزیر خارجہ سٹیفن بیگن نے چین کو پریشانی کھڑی کرنے والا ملک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن اور نئی دلی کے درمیان اسٹریٹجک رشتوں کے تعلق سے چین کے رد عمل کے بارے میں امریکہ اور بھارت بہت محتاط رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن نئی دلی کی اسٹریٹجک خود مختاری کی ستائش کرتا ہے، بھارت کے ساتھ امریکہ کے سیکورٹی رشتوں کے حوالے سے بہت مواقع ہیں. نائب وزیر خارجہ اس وقت نئی دلی کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں. ان کا یہ دورہ امریکہ کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے جلد ہی نئی دلی کے ہونے والے دورے سے پہلے کیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
امریکہ کے نائب وزیر خارجہ سٹیفن بیگن نے اننتا سینٹر انڈیا یوجس فورم کے پروگرام میں بولتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی راز نہیں ہے کہ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے میں بھارت کے ساتھ امریکہ کے سیکورٹی تعلقات کے حوالے سے بہت مواقع دیکھتا ہوں. بھارت اسٹریٹجک خود مختاری کی ایک مضبوط اور قابل فخر روایت رکھتا ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے مزید مجید کہا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھارت کی روایات کو تبدیل کرنا نہیں چاہتا بلکہ ہم ایشیا پیسیفک خطے میں ان روایات کو بااختیار بنانا اور اپنی خود مختاری اور جمہوریت کے دفاع میں بھارت کی صلاحیت اور اس کے مفادات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے گزشتہ ہفتے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والے کوئڈ مذاکرات اور امریکی و بھارتی وزرائے خارجہ کی ملاقات کا بھی ذکر کیا۔ بین الاقوامی امور کے سینئر تجزیہ کار رحیس سنگھ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ چین کے خلاف جو محاذ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس میں بھارت بھی شامل ہو، لیکن بھارت کی اپنی خارجہ پالیسی ہے۔ البتہ بھارت اور امریکہ کے باہمی رشتے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں۔
اور جہاں تک رہی 2+2 کی نیتی کا، تو یہ ہمارا امریکہ کے ساتھ گلوبل منچ پر، اسٹریٹجک منچ پر، سامرک منچ پر ہم دو دیش کیسے وشو ویوستھا میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور کیسے پیسفلی سچویشنز کو ہینڈل کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے بنائے ہیں۔ 2+2 کا مطلب یہ نہیں کہ 2+2 تو ہمارا جاپان کے ساتھ بھی ہے، لیکن ہم وہ چین کے خلاف اس کا کوئی استعمال کرنے کا ادیش نہیں ہے۔ ہمارے دو دیشوں کے الگ الگ رشتے ہیں، انڈیا امریکہ کے اپنے فرنٹس پہ رشتے ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، انڈیا اور چین کے اپنے کانفلکٹ اور اپنے ریلیشنز ہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت انڈو پیسیفک خطے میں اپنے تحفظ کی خاطر اپنی پالیسی لے کر چلنا چاہتا ہے۔ ایک دوسرے تجزیہ کار اسد مرزا کہتے ہیں کہ اسٹیفن بیگن کے بیانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ انڈو پیسیفک خطے میں بھارت کو قابل قدر اہمیت دے رہا ہے اور وہ اسے ایک ایسا رول دینا چاہتا ہے جو کہ وہ ابھی تک نہیں دے سکا تھا۔
لٹل کنٹری جو کہ جس میں کہ ہندوستان، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں، جس کو 2+2 یا کوآرڈینیٹر بھی کہا جاتا ہے، ان کی ایک میٹنگ جو ہے وہ آئندہ 26 اور 27 اکتوبر کو ہونے والی ہے، جس میں کہ چاروں ملکوں کے وزارت خارجہ اور وزارت دفاع بھی شامل ہوں گے۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو اس خطے کے اندر چین کی جارحیت جو تھی، جو اس میں ایک اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اس کو ایسے طریقے سے جس سے کہ علاقے کے اندر جو ہے امن قائم رہے، امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ چاروں ملک اس ایسا مجوزہ طریقہ بنائے کہ وہ امریکہ چینی جارحیت کو روک سکے۔
اسد مرزا نے مزید کہا کہ امریکہ اس خطے میں چین کے مقابلے میں اگر کسی ملک کو دیکھتا ہے تو وہ بھارت ہے۔ ان کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ کوئٹ ممالک اس خطے میں ایسا دفاعی نظام تیار کریں جس میں امریکہ کی شمولیت کم سے کم ہو۔ وزیر خارجہ یس جے شنکر نے پیر کے روز امریکی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور باہمی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ 26 اور 27 اکتوبر کو نئی دہلی میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ و وزرائے دفاع کے درمیان مذاکرات ہونے والے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے شورش زدہ علاقے کے ایک ایسے تعلیمی ادارے کے خلاف کارروائی کرنے کا عندیہ دیا ہے جس کے 13 فارغ تحصیل طلبہ بقول ان کے حالیہ برسوں میں مختلف دہشت گرد تنظیموں میں شامل ہوئے ہیں۔ ایک اعلی پولیس عہدیدار وجے کمار نے بتایا کہ اس تعلیمی ادارے کے 3 اساتذہ کو پہلے ہی سخت گیر قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند کر دیا گیا ہے اور مزید 6 کی نگرانی جاری ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو کلعدم جماعت اسلامی کی نگرانی میں چلائے جانے والے اس ادارے کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جموں اور کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیان میں قائم اس تعلیمی ادارے جامع سراج العلوم کے جو سابق طلبہ عسکری تنظیموں میں شامل ہوئے ہیں، ان میں 14 فروری 2019 کو ضلع پلوامہ میں بھارتی وفاقی پولیس فورس کے کنوائے پر کیے گئے خودکش حملے میں ملوث ملزم سجاد بٹ بھی شامل ہے۔ تاہم جامع سراج العلوم چلانے والے ٹرسٹ کے چیئرمین محمد یوسف منٹو نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ ادارہ جماعت اسلامی چلاتی ہے اور نہ حراست میں لیے گئے افراد کبھی وہاں پڑھاتے تھے۔ تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں پیش ہے۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر کی پولیس کا کہنا ہے کہ شور زدہ علاقے کے جنوبی ضلع شوپیان کے ایک تعلیمی ادارے جامعہ سراج العلوم کے 3 اساتذہ کو پبلک سیفٹی ایکٹ PSA کے تحت نظر بند کر دیا گیا ہے۔ متنازع ریاست میں 1978 سے نافذ اس سخت گیر قانون کے تحت کسی بھی شخص کو اس پر عدالت میں مقدمہ چلائے بغیر 3 ماہ سے 2 سال تک قید کیا جا سکتا ہے۔ ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار وجے کمار نے سری نگر میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ جامعہ سراج العلوم کے ان اساتذہ کے خلاف یہ کارروائی اس لیے کی گئی کیونکہ 14 فروری 2019 کو ضلع پلوامہ میں بھارت کی وفاقی پولیس فورس CRPF کے کانوائے پر کیے گئے خودکش حملے کی تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ اس واقعے کا ایک ملزم سجاد بٹ ان کے بقول ان 13 دہشت گردوں میں شامل ہے جو اس ادارے کے طلبہ رہ چکے ہیں۔ خود کش حملے میں 40 سے زائد اہلکار ہلاک اور 8 زخمی ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں بھارت پاکستان تعلقات میں ایک نیا بگاڑ آ گیا تھا اور دونوں ملک جنگ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار نے بتایا کہ پولیس مزید 6 اساتذہ کی نگرانی کر رہی ہے۔
اس کے علاوہ قریب 5-6 ٹیچرز کو ہم لوگ 107 سی آر پی سی کے تحت باؤنڈ ڈاؤن کر چکے ہیں، ہمارے سروائنس میں ہیں۔ ہم لوگ ابھی ویکتی پر، پرسن پر ابھی ایکشن لے رہے ہیں، اگر ضرورت پڑا تو انسٹیٹیوشن پر بھی ایکشن لیں گے۔
پولیس کہتی ہے کہ جامعہ سراج العلوم کے بیشتر طلبہ کا تعلق بھارتی زیر انتظام کشمیر کے جنوبی اضلاع شوپیان، کلگام، پلوامہ اور اننت ناگ سے رہا ہے، جو 8 جولائی 2016 کو برہان مظفر وانی کو بھارتی فوج کی طرف سے ہلاک کیے جانے کے بعد تشدد اور بھارت مخالف بدامنی کے دوران سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور اب بھی وہاں مختلف عسکری تنظیمیں خاصی سرگرم ہیں۔ حکام مزید کہتے ہیں کہ جامعہ سراج العلوم میں زیر تعلیم طلباء کی ایک قابل ذکر تعداد کا تعلق بھارتی ریاستوں اتر پردیش، کیرل اور تلنگانہ سے تھا۔ جامعہ سراج العلوم چلانے والے ٹرسٹ کے چیئرمین محمد یوسف منٹو نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ ادارہ جماعت اسلامی چلاتی ہے، نہ اس کے ماتحت کام کرنے والا فلائم ٹرسٹ، اور نہ ہی حراست میں لیے گئے افراد کبھی وہاں پڑھاتے تھے۔
حقیقت ہے جو یہ 3 اساتذہ کے بارے میں بات آئی ہے، یہ ہمارے سکول میں نہ اساتذہ تھے نہ ہیں۔ باقی جن 13 لڑکوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ انوالو ہوئے ہیں، اصل میں یہ 13 نہیں ہے، یہ 11 ہے۔ تو یہ سکول سے نہیں چلے ہیں، اصل میں یہ تو 3-4 سال 5 سال 6 سال 8 سال پہلے یہاں رہے ہیں، کوئی 1 سال رہا ہے، کوئی 2 سال رہا ہے، پھر یہاں سے نکلے ہوئے ہیں اور باقی اداروں میں چلے چکے ہیں یا گھر جا چکے ہیں، اور گھر سے یہ انوالو ہوئے ہیں۔ یہ ان سے سکول کا کوئی تعلق نہیں ہے، کرنٹلی سکول سے نہیں گئے ہیں۔ پراپرٹی ہے، یہاں ایک درویش صوفی تھا، پیر گل محمد صوفی، شوپیان ٹاؤن کا رہنے والا، اس نے یہ پراپرٹی خریدی ہے 131 کنال زمین، اور اس نے ایک ٹرسٹ بنایا ہے سراج العلوم سوسائٹی کے نام سے، اس کا میں بانی چیئرمین ہوں۔ دوسری بات، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ، یہ بات بھی غلط ہے، نہ یہ جماعت کے نام ہے، نہ یہ جماعت کے ساتھ کوئی ایفیلیشن ہے۔
یوسف جمین، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور عالمی خبروں سے پہلے آصم علی رانا کی رپورٹ۔ اسلام آباد سے بیرون ملک مقیم کارکنوں کی جانب سے بھجوائی جانے والی ترسیلات زر میں مضبوطی کا رجحان ستمبر میں بھی جاری رہا، جس کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کا حجم 19.3 کروڑ 51 لاکھ ڈالر ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں کمی اور روپے کی قدر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح ستمبر میں گزشتہ ماہ اگست کے مقابلے میں برآمدات میں بھی 18% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عاصم علی رانا۔
پاکستان میں حالیہ دنوں میں روپے کی قدر میں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں اس وقت ڈالر کی قیمت 163 روپے تک پہنچی ہے، جو اب سے 2 ماہ قبل تک 168 روپے تھی۔ ماہرین کے مطابق اس بہتری کی وجہ بیرون ملک سے پاکستانیوں کی بھجوائی جانے والی ترسیلات زر ہیں، جن کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کے مطابق 2 اکتوبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے اختتام پر اسٹیٹ بینک کے پاس محفوظ زر مبادلہ کے ذخائر کا حجم 12.1 کروڑ 54 لاکھ ڈالر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مجموعی ذخائر کا حجم 19.3 کروڑ 51 لاکھ ڈالر ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ترسیلات زر ستمبر میں مسلسل 4th مہینے 2 ارب ڈالر سے زائد رہیں۔ ریکارڈ کے مطابق ستمبر کی ترسیلات بڑھ کر 2.30 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں، جو گزشتہ برس کے اسی مہینے کے مقابلے میں 31.2% زیادہ اور اگست کے نسبت 9% زائد ہیں۔ اسی طرح رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں جولائی تا ستمبر کے دوران برآمدات میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 0.94% کمی، جبکہ درآمدات میں 0.56% اضافہ ہوا، لیکن گزشتہ ماہ اگست کے مقابلے میں برآمدات میں 18% اضافہ دیکھا گیا۔ تجزیہ کار خرم شہزاد کہتے ہیں کہ برآمدات میں اضافے کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی کم ہوا۔
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سرپلس میں آیا ہے 2 مہینے سے۔ ایک یہ بڑی وجہ ہے کیونکہ اس میں امپورٹس کم ہوئی ہیں، امپورٹس بڑی بھی ہیں لیکن ایکسپورٹس بھی ساتھ بڑی، ریمیٹنسز نے جو ہے بہت بڑا رول پلے کیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کو امپروو کرنے میں، اور 2-2 بلین ڈالرز پلس جو ہے ہر مہینے انفلو آ رہا ہے، جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ پوزیٹو ہوا ہے۔ ویسے بھی ٹریڈ ڈیفیسٹ نیچے گیا ہے اوور آل۔
پاکستان بیورو آف شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق پہلی سہ ماہی میں 5.45 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی برآمدات اور 11.26 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی درآمدات ہوئیں۔ گزشتہ برس اسی عرصے میں 5.51 کروڑ روپے کی برآمدات اور 11.19 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کی درآمدات ہوئی تھی۔ ستمبر میں 1.87 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی برآمدات اور 4.26 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی درآمدات ہوئی۔ سینئر صحافی خلیق کیانی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ سب مصنوعی اشارے ہیں۔
یہ زبردستی ہے، इसकी कोई वजह नहीं है, कोई कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। ये जबरदस्ती बात करते हैं बैंकों से और मार्केट से मेरा हालांकि डॉलर उठा रहे हैं।
पाकिस्तान में रुपए की कदर में भी इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन डॉलर की कदर में कमी और रुपए की कीमत में बेहतरी के बावजूद मुल्क में महंगाई में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर तनकीद भी की जा रही है। आसिम अली राणा, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर, यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
अमरीका की सुप्रीम कोर्ट के लिए नामजद जज एमी कोनी बैरेट की तौसीक के लिए जारी सेनेट की अदलिया कमेटी के रूबरू चार रोजा समात के दूसरे दिन आज कमेटी के अरकान उनसे सेहत की देखभाल, कानूनी मामलात के तरीकेकार और नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाब से मुमकिन तौर पर पैदा होने वाली कानूनी पेचीदगियों से निमटने के लिए अदलिया के किरदार समेत बहुत से मामलात के बारे में सवाल करेंगे। कमेटी में शामिल तमाम सेनेटर्स को सवाल करने के लिए 30-30 मिनट का वक्त दिया जाएगा। कल बुध के रोज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। कमेटी के चेयरमैन लिंडसे ग्राहम ने इब्तदाई तौर पर जज बैरेट की नामजदगी की तौसीक के हवाले से रायशुमारी के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर किया है, जिसके बाद उनकी हत्तमी तौसीक आइंदा हफ्ते के आखिर तक मुतवक्के है और फिर इस माह के आखिर में रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत की हामिल तमाम तर सेनेट में रायशुमारी कराई जाएगी। गुज़श्ता रोज समाअत के पहले दिन नामजद जज बैरेट ने कमेटी को बताया कि अदलिया को पॉलिसी से मुतल्लिक कोई फैसले नहीं देना चाहिए और पॉलिसी साजी का इख्तियार अमरीकी सदर और कांग्रेस के पास रहना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किरदार का सख्ती के साथ इहाता करते हुए कहा कि आला अदलिया की तश्कील हर मसले को हल करने या अवामी जिंदगी के साथ की गई हर गलती को दुरुस्त करने के लिए नहीं होती। सेनेट की जुडिशरी कमेटी में रिपब्लिकन अरकान की तादाद 12 और डेमोक्रेटिक अरकान की तादाद 10 है। नामजद जज बैरेट की तौसीक के बाद सुप्रीम कोर्ट में कदामत पसंद जजों को 3 के मुकाबले में 6 की बढ़तरी हासिल हो जाएगी। आर्मीनिया और आजरबैजान के दरमियान नागोर्नो काराबाख के मुतनाज़े इलाके पर जंगबंदी के बावजूद पीर को भी लड़ाई का सिलसिला जारी रहा। दोनों मुल्क एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी के इल्जाम आयद कर रहे हैं। असद नज़ीर की रिपोर्ट में तफसील पेश है।
खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक आर्मेनिया के हुकाम का कहना है कि आजरबैजान से झड़पों के दौरान उनके अब तक 542 फौजी हलाक हो चुके हैं। हुकाम के बकौल उनके 17 फौजी पीर को उस वक्त मारे गए जब रूस और यूरोपीय यूनियन की जानिब से जंग बंदी की अपील पर अमल दरामद शुरू किया गया था। दूसरी जानिब आज़रबैजान का कहना है कि 27 सितंबर से शुरू होने वाली झड़पों के दौरान उनके 42 शहरी हलाक और 206 जख्मी हुए हैं। तहम आज़रबैजान ने फौजी हलाकतों की तफसीलात का जिक्र नहीं किया। आर्मेनिया ने इल्ज़ाम आयद किया है कि आज़रबैजान की फोर्सेज ने पीर को काराबाग के जनूबी इलाके में शेलिंग की। नागोर्नो काराबाग के हुकाम ने भी हुदरत के इलाके में आज़रबैजान की जानिब से शेलिंग का इल्ज़ाम आयद किया है। नागोर्नो काराबाग के इलाके को आलमी सतह पर आज़रबैजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, जहाँ बसने वाली बेशतर आबादी नस्ली तौर पर आर्मेनियन है। दूसरी जानब आज़रबैजान की वजारत दिफा ने जंग बंदी की खिलाफवर्जी के इल्ज़ाम को गुमराह कुन मालूमात करार दिया है और आर्मेनिया की फोर्सेस पर नागोर्नो काराबाग के इलाके में शेलिंग का इल्ज़ाम आयद किया है। दोनों जानब से जहां एक दूसरे पर जंग बंदी के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, वहीं दोनों मुल्कों ने जंग बंदी पर कायम रहने के अज़्म का भी इरादा किया है। रूस की मुदाखलत के बाद आर्मेनिया और आज़रबैजान के दरमियान हफ्ते की दोपहर से जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू हुआ था। रूस के दारुल हुकूमत मास्को में 10 घंटे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद आज़रबैजान और आर्मेनिया के हुकाम ने जंग बंदी पर इत्तेफाक किया था, ताकि मैदान जंग से लाशों को उठाया जा सके और कैदियों का तबादला किया जाए। दोनों मुल्कों के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने वाले रूसी वजीर खारजा सरगई लाफरोफ ने कहा था कि फरीकैन के दरमियान जंग बंदी से तनाज़े के हल के लिए राह हमवार होगी। सोवियत यूनियन के टूट फूट का शिकार होने के बाद नागोर्नो काराबाग ने 1991 में आज़रबैजान से अलग होकर आज़ादी का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद 1994 तक जारी रहने वाली जंग के दौरान तकरीबन 30,000 इंसानी जानों का नुकसान हुआ था। ताहम आलमी सतह पर अब तक नागोर्नो काराबाग को अलग रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं किया गया है। असद नज़ीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین اعداد و شمار۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 531 افراد متاثر ہوئے۔ حکام نے 24 گھنٹوں میں مزید 8 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ بھارت میں منگل کے روز 55,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 71 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ چین میں کرونا کی مقامی منتقلی کے مزید 6 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معالجین نے تصدیق کر دی کہ صدر کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا، جس کے بعد صدر ٹرمپ انتخابی ریلی میں شرکت کے لیے ریاست فلوریڈا بھی گئے، جہاں انہوں نے شرکاء سے خطاب کیا۔ اور آسٹریلیا کی نیشنل سائنس ایجنسی کی ایک نئی تحقیق میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ کرونا وائرس آپ کے موبائل ٹیلی فونز اور کرنسی نوٹ سمیت مختلف سطحوں پر 28 دن تک رہ سکتا ہے۔ نیلوفر مغل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
جریدے وائرولوجی جرنل میں شائع ہونے والی تحقیق میں آسٹریلیا کی قومی سائنس ایجنسی کے محققین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس انتہائی مضبوط اور توانا ہوتا ہے۔ محققین نے کرونا وائرس کو اندھیرے میں 3 مختلف درجہ حرارت پر ٹیسٹ کیا، جس سے پتہ چلا کہ جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھتا گیا، COVID-19 جلد ختم ہوتا گیا۔ سائنسدانوں کو ان تجربات سے پتہ چلا ہے کہ 20 سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت پر شفاف سطحوں پر کرونا وائرس بہترین پھلتا پھولتا ہے، اور موبائل فونز کی سکرینوں کے علاوہ شیشے، سٹیل اور کرنسی نوٹوں پر 28 دنوں تک رہ سکتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ پر اس وائرس کی زندگی ایک ہفتے رہ جاتی ہے، اور 40 سینٹی گریڈ پر یہ صرف ایک دن تک رہ سکتا ہے۔ غیر شفاف سطحیں جیسے کاٹن میں کم درجہ حرارت پر یہ 14 دن تک رہ سکتا ہے، مگر زیادہ درجہ حرارت میں یہ 16 گھنٹے ہی رہ پاتا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یہ انکشاف پہلے کی جانے والی تحقیق کے نتائج سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سے پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ کرونا وائرس غیر شفاف سطحوں پر صرف 4 دن تک ہی رہ سکتا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 3,74,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور 10,75,000 سے زیادہ اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ کرونا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ 77,00,000 کیسز کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ بھارت میں کیسز کی تعداد 70,00,000 سے زیادہ اور اموات کی تعداد بھی 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ آسٹریلیا کے سینٹر فار ڈیزیز پریپیئرنس کے ڈائریکٹر ٹریور ریو کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس تحقیق کے لیے بہت حساس طریقہ کار استعمال کیا ہے، اور اس تحقیق میں دیکھا گیا ہے کہ وائرس سیلز کو متاثر کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وائرس کی یہ تعداد کسی انسان کو متاثر کرنے کے لیے کافی ہے۔ ٹریور ریو کے مطابق اگر کوئی شخص کرنسی نوٹ یا موبائل فونز جیسی چیزوں کے بارے میں زیادہ احتیاط نہیں کرتا اور ان کو چھوتا ہے اور زبان، ناک یا آنکھوں پر ہاتھ لگاتا ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ ان چیزوں پر وائرس کے لگنے کے 2 ہفتوں بعد بھی وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ اس تحقیق میں وائرس کی ایک خاص تعداد کا استعمال ہوا ہے جو کسی کو بیمار کرنے کے لیے کافی ہے، تاہم تحقیق میں سورج الٹرا وائلٹ شعاؤں کا استعمال نہیں کیا گیا جو وائرس کو جلد مار دیتی ہیں۔
امریکہ کی دوا ساز کمپنی جانسن اینڈ جانسن نے COVID-19 کے ویکسین کے تجربات کا آخری مرحلہ وقتی طور پر روک دیا جب ایک رضاکار مریض میں ویکسین لینے کے بعد کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہونے کی اطلاع ملی۔ جانسن اینڈ جانسن نے حال ہی میں ایک خوراک پر مبنی ویکسین کے بڑے پیمانے پر تجربات شروع کیے تھے، جن میں امریکہ کے علاوہ ارجنٹینا، برازیل، چلی، میکسیکو اور جنوبی افریقہ سمیت دیگر ممالک میں 200 کے لگ بھگ مقامات پر ویکسین کی خوراک 60,000 رضاکار مریضوں کو دی جا رہی ہے۔ دوا ساز کمپنی نے کہا ہے کہ چونکہ یہ خوراک بڑے پیمانے پر دی جا رہی ہے، اس لیے اس کے کچھ منفی اثرات کلینکل جائزے میں متوقع تھے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ عارضی تعطل محض اس کے اثرات کے مطالعے کے لیے ہے، اور یہ کلینکل حوالے سے معطل نہیں کیا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین صرف ایک خوراک پر مبنی ہونے کے باعث ممکنہ دیگر 3 ویکسینوں پر فوقیت رکھتی ہے، جن میں ویکسین کی 2 خوراکیں دینا ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک خوراک پر مبنی اس ویکسین کو انتہائی کم درجہ حرارت پر منجمد رکھنا بھی ضروری نہیں ہوگا، جو اس کا استعمال دیگر ویکسینوں کے مقابلے میں نسبتاً سہل سمجھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کی ایک اور دوا ساز کمپنی ایسٹروزینیکا نے بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے تعاون سے اپنی تیار کردہ ویکسین کے تجربات اس وقت روک دیے تھے جب گزشتہ ماہ اس کی خوراک لینے کے بعد ایک رضاکار مریض کی حالت بگڑ گئی تھی۔ تو جناب کرونا وائرس کی تازہ ترین خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے کچھ اور مزید خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور ابو ظہبی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زائد ال نہیان کے درمیان پیر کے روز ٹیلی فون رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ایک ایسے موقع پر ہوا جب پیر کو اسرائیل کی کابینہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے معاہدے کی منظوری دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے کہا کہ ابو ظہبی کے ولی عہد کے ساتھ بات چیت کے دوران شہزادہ محمد بن زائد ال نہیان نے جلد ملاقات پر اتفاق کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو دورے کی دعوت بھی دی ہے۔ دوسری جانب ابو ظہب کے ولی عہد نے اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطے کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ نتنیاہو سے بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں امن کے استحکام، خوشحالی اور ترقی پر بھی بات چیت ہوئی۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے اقدام پر ایران، ترکی، فلسطین اور کئی اسلامی ملکوں نے تنقید کی، تاہم مصر اور اردن نے امارات کے اقدام کی حمایت کی۔ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین نے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ان دونوں عرب ملکوں سے قبل مصر اور اردن کے ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم تھے۔ اس طرح اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے والے عرب ملکوں کی تعداد دو سے بڑھ کر چار ہو گئی ہے۔ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ عوام کا معیار زندگی بلند کرنے میں ناکام رہے ہیں، تاہم انہوں نے معاشی مشکلات کے چیلنجز کا سامنا کرنے پر فوج اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ اتوار کے روز ملٹری پریڈ سے خطاب کے دوران کم جونگ ان عوام کو درپیش مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑے۔ کم ملک کو درپیش قدرتی آفات اور کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے فوجی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا اور شہریوں کا معیار زندگی بلند کرنے میں ناکامی پر ان سے معذرت بھی کی۔ کم جونگ ان نے دعویٰ کیا کہ عالمی پابندیوں، قدرتی آفات، سیلاب اور کرونا وائرس کی وجہ سے شمالی کوریا کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائل پروگرام کے باعث اس کے عالمی تجارت کے پروگرام، ترقیاتی منصوبے اور دیگر معاشی اقدامات ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ جونگ نے 2011 میں والد کی وفات کے بعد ملک کی باغ دور سنبھالی تھی اور انہوں نے معاشی ترقی کو اپنے ایجنڈے میں سب سے آخر میں ہی رکھا۔ کم جونگ ان امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی تین ملاقاتیں کر چکے ہیں اور متعدد بار شمالی کوریا پر عائد عالمی پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کم جونگ ان کی زیر قیادت شمالی کوریا میں شہریوں کے بنیادی حقوق دبائے جا رہے ہیں، جبکہ سیاسی عقوبت خانوں کا قیام اور شہریوں کی سخت نگرانی کے عمل میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ نے کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کم جونگ نیم کے 2017 میں قتل کیے جانے کا الزام کم جونگ کی حکومت پر عائد کیا تھا، تاہم پیانگ یانگ نے اس الزام کی تردید کی تھی۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو جاری ہے۔ ابھی ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آئیے اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور تجزیاتی رپورٹیں۔ خبروں کے بعد پہلی رپورٹ آپ کو ہم سنوا رہے ہیں بلوچستان کے ضلع پنجگور سے، چھ زائرین کے اغوا کے بارے میں۔ اغوا ہونے والے افراد کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے بتایا جاتا ہے۔ پنجگور کے ایک پولیس افسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مرتضیٰ زہری کو بتایا تھا کہ یوں تو جس علاقے سے یہ لوگ اغوا ہوئے وہ پنجگور پولیس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، تاہم اس سلسلے میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اغوا ہونے والے افراد کی تلاش جاری ہے۔ ہمارے ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے اس سلسلے میں ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے اس وقت آپ کو وہی سنواتے ہیں۔
اتوار کو بلوچستان میں اغوا کاروں نے چھ زائرین کو پنجگور کے علاقے سے اس وقت اغوا کیا جب وہ ایران سے لوٹ رہے تھے۔ بلوچستان کے وزیر اعلی جام کمال نے صوبائی پولیس اور مکران کمشنر کو ہدایت دی کہ وہ واقعے پر فوری رپورٹ دیں۔ اس سلسلے میں بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت چوانی نے بتایا کہ اغوا کاروں کے لیے تلاش جاری ہے، لیکن اس سے زیادہ تفصیل نہیں بتائی۔ واضح رہے کہ چھ مرد اور دو خواتین مشہد سے لوٹ رہے تھے جب اسلحہ بردار افراد نے ان کی گاڑی روکی اور مردوں کو نامعلوم مقام پر لے گئے۔ کراچی میں مقیم ایران کے سحر ٹی وی میں تجزیہ کار آغا مسعود کا کہنا تھا کہ زائرین کا اغوا ملک کو فرقہ وارانہ فساد کی طرف دھکیلنے کی ایک کوشش ہو سکتا ہے۔
پنجگور میں جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو سارے لوگ تھے
یہ جو ملیر کے تھے ان میں عورتوں کو تو انہوں نے چھوڑ دیا, باقی جو لوگ تھے جو نوجوان تھے ان کو واہ واہ کر کے ڈبل کیبن کار میں لے گئے. تو یہ یہاں پہ داعش بھی کام کر رہا ہے افغانستان کے قریب, اور دوسری بات یہ کہ خود تو مطلب یہ کہ وہاں پر ایسے عناصر موجود ہیں کہ جو یہ نگاہ رکھتے ہیں کہ زائرین کہاں سے آ رہے ہیں, ایران سے آ رہے ہیں. بعض جگہ ایسے بھی ہوا ہے کہ پیسے لے لیے اور چھوڑ دیا گیا, لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تو بالکل مطلب لا اینڈ آرڈر سچویشن کے سلسلے میں ہے, اور جو ایک انتہا پسندی ہے اور فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے.
ایران کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے کہ وہ اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے, یہ میں بتاؤں کہ ایران یہ جو زائرین کا ہوا ہوا ہے اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں آیا, لیکن دس از دا میجر پرابلم فار پاکستان کے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوگی.
ان لوگوں کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا یا صرف انتہا پسند یا اغوا کار وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی بھی آ جائے ایران سے؟
میرا خیال ہے کہ آپ کی جو سوال جو ہے یہ بالکل جو موخر آپ نے سوال کیا وہ بالکل صحیح ہے کہ وہ کوئی بھی آتا اس کو کوئی ٹارگیٹ نہیں کیا گیا. یہ کیونکہ میں نے جو ملیر میں لوگوں سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا کوئی بھی شخص آ سکتا تھا, کوئی بھی زائرین وہاں سے آ سکتے تھے, وہ ٹارگیٹ نہیں کیا گیا. دس از 100% ٹرو, ٹارگیٹ نہیں کیا گیا, بلکہ جو بھی ان کے لیے قابو میں آ جاتا ہے, جو بھی ان کی نظر میں آ جاتا ہے جس سے وہ پیسے لے لیتے یا ہوا کر کے ان سے بارگین کرتے, یہ بالکل ٹارگیٹ نہیں ہے.
یہ تھے ایرانی ٹی وی میں تجزیہ کار آغا مسعود. دوسری طرف سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے سابق سربراہ احمد چنوئے, جن کا ادارہ اغوا کے کیسز میں پولیس اور ایجنسیز کے ساتھ تعاون کرتا ہے, کا کہنا تھا کہ ابھی قبل از وقت ہوگا کہنا کہ اغوا کاروں کا مقصد کیا تھا.
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہ بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے. کئی دفعہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو رپورٹ ملی ہے کہ لوگ اس طرح غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کرتے ہیں, جاتے بھی ہیں واپس بھی آتے ہیں, اور یہ بات ملکی سالمیت کے خلاف ہے. میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس نے ان کو اغوا کیا, لیکن ظاہر ہے جب آپ بغیر کسی ریکارڈ کے پاکستان سے جائیں گے یا پاکستان کے اندر آئیں گے, یہ بارڈر کراس کرنے والی بات ہے, تو اس میں پھر جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو اغوا ہوا ہے آپ کے خیال میں کس حد تک ٹارگیٹڈ تھا؟
دیکھیں, جب پنجگور شہر تک پہنچے اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ تو ضرور ہوگا ان کا, ورنہ تو بارڈر کے پاس سے ہی لے لیتے, ورنہ کسی اور مناسب جگہ پر جہاں پر وہ سیف ہٹ سمجھتے ہوں وہاں اٹھا لیتے. پنجگور کے شہر کے پاس پہنچ کر اٹھانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی بھی اپنی کمفرٹ لیول اغوا کرنے والوں کی وہی ہوگی, اور پھر اس میں دو تین موٹیو ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں ہو کہ ان کے پاس پیسے ہوں, یا یہ مالدار لوگ ہوں جو اغوا برائے تاوان کی رقم دے سکتے ہوں. دوسری صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے رینڈم ان کو اغوا کر لیا ہو, اور اس کے بعد جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کا جو سلسلہ ہے جس میں تاوان کی رقم کا مطالبہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مختلف پروبیبلٹیز ہیں جس پر جو ممکن ہو سکتی ہیں اور جس پر کام بھی ہو رہا ہوگا.
جی ہاں, تو آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے کہ اب اغوا کاروں تک پہنچا جائے اس سے پہلے کہ ان کو نقصان پہنچے؟
دیکھیں, پاکستان میں وہ قوتیں جو پاکستان کو بدامنی میں سے دوچار کرانا چاہتی ہیں وہ ہر وقت سرگرم عمل ہوتی ہیں, اور اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو پڑوسی ممالک کی جانب سے بدامنی پھیلانا, تشدد پھیلانا, یہ اس قسم کے واقعات کی ایک کڑی بالکل ہے, اور اس میں ہم کسی طور پر بھی بیرونی عناصر کی جو انوالومنٹ ہے اس کو رد نہیں کر سکتے.
ابھی آپ ایران کے ٹی وی چینل کے ایک تجزیہ کار آغا مسعود اور سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے سابق سربراہ احمد چنوئی کو سن رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ خود بھائی.
اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں 3 نومبر کو امریکہ میں صدارتی انتخاب ہو رہے ہیں. امریکہ میں پولنگ اسٹیشن جائے بغیر ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے رجحان میں گزشتہ کئی انتخابات میں اضافہ دیکھا گیا, لیکن اس سال 3 نومبر کو ہونے والے ان صدارتی انتخابات میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر کے سبب امریکہ کی تاریخ میں ڈاک کے ذریعے ریکارڈ ووٹ ڈالے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. علی عمران کی تحریر کی ہوئی اس رپورٹ کو پیش کر رہی ہیں نخبت ملک.
ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کو عموماً ارلی ووٹنگ یعنی انتخابات کے دن سے پہلے ووٹ ڈالنے کا ایک طریقہ سمجھا جاتا ہے. ارلی ووٹنگ میں ووٹر مخصوص جگہوں پر جا کر الیکشن کے دن سے پہلے ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن اس سال میل ان ووٹنگ یا بذریعہ ڈاک ووٹنگ سیاسی گفتگو اور بحث کا ایک اہم موضوع بنا ہوا ہے۔ معمول کے حالات میں ایسے امریکی شہری جو ملک سے باہر ہوں یا جن کے کام کی نوعیت انہیں الیکشن کے دن ذاتی طور پر ووٹ ڈالنے کی اجازت نہ دے، وہ ڈاک کے ذریعے اپنے ووٹ کا جمہوری حق استعمال کرتے ہیں۔ سرکاری تفصیلات کے مطابق اس سال امریکی ریاستیں کرونا وائرس کے پیش نظر ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کی اجازت دے رہی ہیں، لیکن ہر ریاست نے اس سلسلے میں اپنا اپنا طریقہ کار متعین کیا ہے۔ امریکہ میں صحت عامہ کے نگران ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول CDC نے ووٹرز کو مشورہ دیا ہے کہ وہ روایتی طور پر قطاروں میں لگ کر ووٹنگ کے بجائے متبادل طریقوں سے ووٹ کا حق استعمال کریں۔ سرکاری ویب سائٹ پر ووٹرز سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنا چاہیں تو انہیں اپنی اپنی ریاست کے طریقہ کار سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ اس ضمن میں سرکاری تفصیلات کے مطابق ایک دلچسپ امر یہ ہے کہ انتخابات کے دن سے پہلے ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹر کے پاس کوئی عذر ہونا لازمی نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ووٹر انتخابات میں شرکت کے عمل میں اس متبادل طریقہ کار کو اپنا سکتا ہے۔ عام طور پر ووٹرز کو مقامی الیکشن دفاتر کی جانب سے ارسال کردہ بیلٹ فارم کو پر کر کے اپنے دستخط کرنے ہوتے ہیں، جس کے بعد وہ اس بیلٹ کو لفافے میں محفوظ کر کے اپنے قریب ترین ڈاک کے ڈبے یا میل باکس میں ڈال کر ارسال کر دیتے ہیں۔ کورونا وبا سے قبل پانچ ریاستیں کولوراڈو، ہوائی، اوریگون، واشنگٹن اور یوٹا نے پہلے ہی سے تمام ووٹرز کو ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ تمام رجسٹرڈ ووٹرز کو بغیر طلب کیے ہی بیلٹ پیپر ارسال کیے جاتے تھے، تاکہ اگر وہ پولنگ اسٹیشن جا کر ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے تو ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے عمل میں شریک ہو سکیں۔ اب کورونا وبا کے باعث کیلیفورنیا اور نیو جرسی سمیت کچھ ریاستوں نے اس سال کے انتخابات کے لیے اس ماڈل کو اپنایا ہے۔ اس کے علاوہ دارالحکومت واشنگٹن DC اور 29 ریاستوں نے ووٹرز کو اجازت دی ہے کہ وہ کسی عذر یا وجہ بتائے بغیر ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے لیے اپنا اپنا بیلٹ منگوا سکتے ہیں۔ 12 ریاستیں ایسی ہیں جہاں ووٹرز کو یہ سہولت میسر ہے کہ وہ کسی خاص وجہ کو بیان کر کے ڈاک کے ذریعے ووٹ ارسال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی ووٹر کا انتخاب کے وقت ملک سے باہر ہونا یا 65 سال سے زیادہ عمر کا ہونا شامل ہے۔ بعض ریاستوں نے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے خدشے کو بھی ان وجوہات میں شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ریاست میں ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کا نہ صرف آغاز مختلف تاریخوں پر ہوگا بلکہ اس عمل کا اختتام بھی مختلف تاریخوں پر ہی ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے پیمانے پر ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے پر بارہا اعتراضات اٹھائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں ووٹرز کے کسی جگہ پر موجود نہ ہونے کی صورت میں ڈاک کے ذریعے غیر حاضری یا ایبسنٹی ووٹنگ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خود بھی اس سہولت کے تحت کسی دوسری ریاست میں رہتے ہوئے اس ایبسنٹی ووٹنگ کا طریقہ کار اپناتے ہیں، لیکن ان کے بقول کسی عذر کے بغیر تمام ووٹرز کو یہ سہولت دینا الیکشن فراڈ کا باعث بن سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ اس خدشے کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کا عمل الیکشن نتائج میں تاخیر کا بھی باعث بن سکتا ہے، کیونکہ بیلٹ پیپر کم ہونے کا امکان بھی رہے گا۔ صدر ٹرمپ کے حامیوں کا یہ بھی موقف رہا ہے کہ ڈاک کے ذریعے ووٹنگ میں اس بات کو یقینی بنانا بھی بہت مشکل ہے کہ ووٹر نے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا ہے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ کے اعتراضات سے امریکہ میں بحث کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اگرچہ کچھ ریاستوں میں ضمنی انتخابات میں ووٹ بذریعہ ڈاک کا تجربہ بڑا کامیاب رہا، لیکن کچھ ریاستوں نے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے عمل کو قابل اعتبار بنانے کے لیے مزید اقدامات بھی کیے۔ مثال کے طور پر ریاست جنوبی کیرولائنا میں ہر ووٹر کے بیلٹ پر کرتے وقت ایک گواہ کا اس جگہ پر موجود ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس گواہ کی موجودگی اور دستخط کے بعد ہی کوئی ووٹ ارسال کیا جا سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مد مقابل ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن اور ان کی پارٹی کا موقف ہے کہ کورونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر ڈاک کے ذریعے ووٹنگ صحت عامہ کے لیے ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کچھ مبصرین اور ڈیموکریٹک پارٹی کے حمایتی کہتے ہیں کہ مروجہ طریقہ کار ووٹ کے عمل کو قابل اعتبار بنانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ایسی ریاستیں جہاں تمام ووٹرز کو بیلٹ ارسال نہیں کیے جاتے، وہاں وہ شہری خود درخواست کے ذریعے بیلٹ منگواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ووٹ کے موصول ہونے کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا رجحان پہلے ہی سے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ مبصرین کی رائے میں بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے چار پہلو اہم ہیں۔ ایک یہ کہ وبا کے باعث یہ طریقہ کار ووٹ ڈالنے کی شرح بڑھا سکتا ہے۔ دوسرا یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا اس سے کسی ایک سیاسی جماعت کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تیسرا یہ کہ فراڈ کو مکمل طور پر خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چوتھا یہ کہ نتائج مرتب کرنے میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ انتخابات سے چار ہفتے پہلے تقریباً 40 لاکھ امریکی ڈاک کے ذریعے اپنا ووٹ ڈال چکے ہیں۔ یو ایس الیکشنز پروجیکٹ کے مطابق یہ تعداد 2016 کے انتخابات سے چار ہفتے پہلے کی تعداد سے 50 گنا زیادہ ہے۔ اس تناظر میں لاس اینجلس ٹائمز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کرانے والے اہلکار ووٹوں کے موصول ہونے میں ممکنہ تاخیر کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ پوسٹل سروس کے بروقت بیلٹ پہنچانے پر بھی کچھ ہفتے قبل بحث ہوئی تھی۔ اخبار کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسی ریاستیں جن کے 2016 کے انتخابات کے نتائج میں ہار اور جیت میں بہت کم ووٹوں کا فرق تھا، وہاں ووٹوں کے تاخیر سے پہنچنے سے الیکشن کے نتائج پر اثر ہو سکتا ہے۔ لیکن سٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کہتی ہے کہ ڈاک کے ذریعے ووٹنگ سے کسی بھی پارٹی کو سبقت یا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مبصرین کے مطابق 2020 کے انتخابات میں بذریعہ ڈاک ووٹنگ کی اہمیت پہلے سالوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، کیونکہ نتائج اور پرامن انتقال اقتدار کے پہلو بھی اس سے منسلک ہیں۔
وائس آف امریکا واشنگٹن کے علی عمران کی اس رپورٹ کو آپ اردو ویو ڈاٹ کام پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
12 اکتوبر 1492 کو کرسٹوفر کولمبس کی قیادت میں 3 ہسپانوی جہاز ایک جزیرے پر لنگر انداز ہوئے، جسے آج بہاماس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعے کی سالگرہ ہر سال امریکہ میں یوم کولمبس کے نام سے منائی جاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد عالمی پیمانے پر کھانے پینے کی اشیاء، جانوروں، پودوں، لوگوں اور بیماریوں کے تبادلے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ آج اسے کولمبین ایکسچینج کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے 1492 کو بہت سے تاریخ دان جدید عالمی تاریخ میں نہایت اہم سال خیال کرتے ہیں۔ 1492 کے بعد سے عالمی آبادی میں 4 گنا سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ تعداد 1650 اور 1850 کے درمیان دگنی ہو گئی تھی۔ گرچہ اتنے زبردست اضافے کے بہت سے عوامل تھے، لیکن ظاہر ہے کہ سب سے نمایاں وجہ خوراک کی بہتر اور بڑھتی ہوئی رسد تھی۔ اصلی امریکی باشندوں کی خوراک کی سپلائی میں کئی اجناس مثلاً جوار، آلو، ٹماٹر، مونگ پھلی، سوجی، انناس، مرچیں اور کوکا کی پھلیوں کا اضافہ ہوا، جو سب سے بڑے عوامل میں شامل ہیں۔ وسطی اور شمالی یورپ میں غریبوں کے لیے آلو خوراک کا سب سے اہم ذریعہ ثابت ہوا۔ جوار اور سوجی سے 16ویں صدی میں افریقہ متعارف ہوا، اور اس نے روایتی افریقی فصلوں کی بھی جگہ لے لی، اور اس طرح بر اعظم افریقہ کی نہایت مرغوب غذا بن گئی۔ خوراک کی نئی عالمی فصلیں جب چین میں متعارف ہوئیں، خاص کر آلو، مکئی اور مونگ پھلی، تو اس سے 1500 اور 1650 کے درمیان آبادی میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا۔ 18ویں صدی تک دنیا کی ایک تہائی سے زیادہ آبادی کا مسکن چین تھا۔ کولمبیا ایکسچینج کی حیثیت عالمگیر تھی، اور اسی کی بدولت دنیا کے ہر حصے میں خوراک کی نئی اجناس متعارف ہوئیں۔ 1492 سے پہلے فلوریڈا میں نارنگی نہیں تھی، ایکواڈور میں کیلے نہیں تھے، اور ہنگری میں پتریکا کا وجود نہیں تھا۔ ایکسچینج کی اس وجہ سے اٹلی میں ٹماٹر، کولمبیا اور انڈونیشیا میں کافی، ہوائی میں انناس، افریقہ میں ربر کے درخت، تھائی لینڈ، چین اور بھارت میں مرچیں، اور سوئٹزرلینڈ میں چاکلیٹ متعارف ہوا۔ بہاماز میں ایک جزیرے پر 3 چھوٹے چھوٹے جہازوں کے لنگر انداز ہونے سے تاریخ میں غیر معمولی تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ اس سے صدیوں تک بڑی نوع انسان کے مستقبل کی تشکیل ہوئی، نہ صرف ایک نئے براعظم کے دریافت سے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے کرریس کے خطوں کے مابین مستقل رابطے کھول دیے جس سے تجارت کی راہ ہموار ہوئی, خیالات کا تبادلہ ہوا, روابط کا آغاز ہوا اور مختلف ثقافتوں کا باہم ملاپ دیکھنے میں آیا. 1492 میں دنیا کے لوگ ایک عالمی معاشرے کے طور پر ایک دوسرے سے قریب آنا شروع ہوئے اور یہ تمام لوگوں کے لیے خوشکن ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بیجر جلانی کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.